نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم میرے محترم دوست اور بزرگو رمضان کے متعلق بہت ہی مختصر وقت میں مجھے آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کرنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب علم آتا ہے تو عمل کو پکارتا ہے اگر عمل آتا ہے تو علم ٹھہر جاتا ہے ورنہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے علم سے بچائے جس کے اوپر ہم عمل نہ کر سکیں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں رمضان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا قرآن مجید کو لوح محفوظ سے لوح آسمانی دنیا پر اسی مہینے میں اتارا گیا پھر حسب ضرورت دنیا میں 23 سال میں اتارا گیا یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے جو پچھلے 5 دنوں سے شروع ہوا ہے اور کون مسلمان ایسا ہے کہ جو اس کی برکات اور اس کے فیوز کو نہ جانتا ہو اور اس کی رحمتوں کو نہ جانتا ہو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بہت بابرکت بنایا ہے اور بہت رحمتوں والا بنایا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے رمضان کے اندر عام طور پر ہمیں معلوم ہے کہ 2 کام کیے جاتے ہیں اور ہم اس کو ادا بھی کرتے ہیں الحمدللہ ایک تو روزہ رکھنا اور ایک تراویح پڑھنا عام طور پر یہ 2 باتیں سمجھی جاتی ہے لیکن حقیقت اور بھی ہے روزہ ہم سے اور بھی مطالبہ کرتا ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کئی طرح کی ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے صدقہ ہے نماز ہے قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا تھا اور بہت پہلے پیدا کیا تھا اور فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ جس عبادت میں جس کام میں لگا دیا گیا وہ بیعین ہی بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں جس کو سجدے کا حکم دیا گیا وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے جس کو رکوع کا حکم دیا گیا وہ رکوع میں پڑا ہوا ہے ان کے اندر نافرمانی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے لیکن انسان ایسا ہے کہ اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی ان کو انسانی زندگی کی جو ضروریات ہے وہ ان کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے حضرت جبرائیل کی کوئی بیوی نہیں ہے جو رو رہی ہو حضرت اسرافیل کا کوئی بچہ نہیں ہے جو بیمار ہو حضرت میکائیل کو زندگی اور گھر چلانے کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگا دیا اس میں لگے ہیں اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فرشتوں کو کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں تو فرشتوں نے اعتراض کیا سوال کیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی کہ جس کے ساتھ بشری تقاضے اور انسانی ضرورت لگی ہوئی ہو اور اس کے باوجود اس کو دبا کر اور اس کو آگے پیچھے کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابے داری کرے کھانا پینا موجود ہے شہوت کی چیزیں موجود ہیں پھر بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ رکا رہتا ہے اگر آدمی بند کمرے میں رہتا ہے فریج لگا ہوا ہے فریج کے اندر ٹھنڈا پانی ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے پانی نہیں پیتا کھانا نہیں کھاتا کیوں کہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اگر وہ تنہائی میں پانی پی لے کھانا کھا لے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری عبارت ایسی ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کر رہا ہے جیسے نماز پڑھتا ہو تو رکوع سجدہ کرتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، حج کے لیے گیا ہو تو طواف کرتے ہوئے سعی کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ عبادت کر رہا ہے، زکات اور صدقہ کسی کو دے رہا ہو یا کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہو تو نظر آتا ہے، لیکن یہ ایک عبادت ایسی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، اور یہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا اس کا ترجمہ اور دوسری روایت میں یاد ہے کہ وانا اجزا بہ، کہ میں خود اس کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے جو چاہے وہ مانگ لے۔ تو اگر انسان اللہ کی وجہ سے رکتا ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری کرتا ہے، تو اسی کے اوپر اس کو ثواب اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ فرشتے جو بھی عبادت کرتے ہیں، چونکہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ان کی عبادت کے اوپر وہ اجر و ثواب اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ انسان جو عبادت کرتا ہے وہ نافرمانی کی صلاحیت کے باوجود اللہ کے خوف سے کرتا ہے، اس لیے اس کو ثواب بھی ملتا ہے اور اس کو اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے اور جنت اور دوزخ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، مثلا ایک آدمی نابینا ہے، اس نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، اس نے کبھی فلم نہیں دیکھی، اس نے کبھی بد نگاہی نہیں کی، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی ہے کہ جس کی نظر ٹھیک ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فلم نہیں دیکھتا اللہ کے خوف سے، وہ بد نگاہی نہیں کرتا اللہ کے خوف سے۔ تو اب ان دونوں میں فرق ہے، نتیجے میں دونوں برابر لگتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتا وہ بھی نہیں دیکھتا، لیکن اس کے نہ دیکھنے میں کوئی کمال نہیں ہے، نابینا نے جو یہ چیزیں نہیں دیکھی اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ آدمی جو دیکھ سکتا ہے اس کے باوجود نہیں دیکھتا تو اس کے اندر کمال ہے۔ ایسے ہی فرشتے، کہ فرشتوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کی، اور انسان کے اندر نافرمانی کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کو ادھر ثواب ملتا ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، روزہ ایسی چیز ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ روزے رکھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دن میں بھوکا رہنے کے علاوہ اور رات میں قیام کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ بہت کچھ چاہتا ہے، روزے کے کچھ فضائل اور کچھ آداب ہے، کچھ اصول ہے، کہ مثلا روزے کے اندر جیسے آدمی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، شہوت کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے رمضان کے علاوہ میں جائز تھی، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے رک گیا۔ تو ایسے ہی روزے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بھی بچنا ضروری ہے، مثلا جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کو کوئی برا لفظ کہہ دینا، کسی کو گالی دینا، یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اسے بھی پرہیز ضروری ہے۔ اگر آدمی اسے پرہیز نہیں کرتا تو اس کو روزے کی روح حاصل نہیں ہوگی، روزے کا جو فائدہ ہوگا وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کسی مفتی کو پوچھیں گے کہ بھئی میں نے روزہ رکھا ہے اور میں نے جھوٹ بولا، میں نے روزہ رکھا اور میں نے چگلی کی، تو مفتی یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کا روزہ ہو گیا، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا کرو، نہیں، روزہ تو ہو گیا لیکن اس کی جو روح تھی، اس کی جو فضیلت حاصل ہونے چاہیے تھی، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگ، ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو آداب ہے، اس کے جو حقوق ہے، اس کو بھی ادا کریں۔ مثلا ایک آدمی کسی ڈاکٹر کے یہاں سے دوائی لاتا ہے، ڈاکٹر دوائی دینے کے ساتھ ساتھ اس کو کہتا ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی مت پینا، یا کھٹا مت کھانا، یا چاول مت کھانا۔ اب اگر یہ آدمی دوائی بھی پیتا ہے اور بد پرہیزی بھی کرتا ہے تو اس کو دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے اگر ہم نے رمضان میں روزے رکھے، ہم حلال چیزوں سے تو رک گئے، کھانا پینا یہ سب چیزیں حلال تھی، لیکن روزے کی وجہ سے ہم رک گئے، حلال چیزوں سے ہم رک گئے، اور حرام چیزوں، جو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پورے سال حرام ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، یہ پورے سال حرام ہے، تو ہم نے حلال چیزوں سے تو اپنے آپ کو روکے رکھا، اور حرام چیزوں کا ہم نے ارتکاب کیا، تو اس سے ہمارے روزے کا ہم کو کوئی فائدہ اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یا اس کی مثال یوں سمجھو کہ ہم نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا دیا ہے، ایئر کنڈیشن لگانے کے بعد، اس کو چالو کرنے کے بعد ہم سب کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اندر ٹھنڈک رہے، ہوا باہر نہ نکل جائے۔ ایسے ہی روزے کو سمجھ لو کہ ہم نے روزہ رکھا اور بد پرہیزی کی، جن چیزوں سے بچنا چاہیے تھا اس سے ہم نہیں بچے، تو ہمیں روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کہ ایئر کنڈیشنر، کہ اگر ہم نے کھڑکیاں کھول دی، ایئر کنڈیشنر چلانے کے بعد ہم نے کھڑکیاں کھول دی، تو ایئر کنڈیشنر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اندر ٹھنڈک نہیں رہے گی۔ ایسے روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو حقوق ہے اس کو ہمیں ادا کرنے چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ہمیں روزے کی صحیح حقوق کی ادائیگی ہو سکے اور روزے کی فضیلتیں حاصل ہو سکے. میرے محترم دوست اور بزرگوں، بعض چیزیں ایسی ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان ایسا ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق ہے روزہ عبادت، تو روزے کے جو حقوق ہیں ہمیں اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. جب یہ بتایا گیا کہ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اب جب ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا کہ ہر وقت عبادت کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، حج کرتے رہو، صدقہ کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، تو ہم زندگی کو کوئی اور کاروبار نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں چند نمازیں ہمارے اوپر فرض کی، چند روزے فرض کیے کہ بھائی اتنا ادا کرنے کے بعد تم دنیا کے کاروبار کرو اور فنا فنا چیزوں سے پرہیز کرو. تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کر کے اللہ تعالیٰ کے عوامی پر عمل کرنا ہے. ایسے ہی قرآن مجید دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مسلمان مؤمنین سے ان کی جان اور اموال کا سودا ہو چکا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کی جو قیمت بھی دی جا چکی ہے وہ قیمت کیا ہے؟ جنت. قرآن مجید میں صاف ارشاد ہے کہ مؤمنین سے ان کی جان اور مال کا سودا ہو چکا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تو قیمت بھی لگا دی. تو اب یہ جان اور مال اپنا نہیں ہے، اس کی تو قیمت بھی لگ چکی ہے، اس کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا کہ 24 گھنٹے عبادت کرتے رہو اور کوئی کاروبار مت کرو، تو یہ انصاف پر مبنی ہوتا، یہ انصاف کے خلاف نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، اس نے ہماری جان اور مال کی قیمت لگانے کے باوجود یہ جان اور مال ہم ہی کو دے دی کہ بھئی تم دنیا کے کاروبار کرو، کماؤ، کھاؤ، پیو، لیکن ہمارے ان عوامل پر عمل کرو، ہمارے ان عوامل پر عمل کرو، ہماری ان نواہی سے بچو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام عوامل پر عمل کریں اور تمام نواہی سے بچنے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ خاص ذکر اور اذکار کا مہینہ ہے، اس میں جتنا ہم سے ہو سکے تلاوت اذکار کرتے رہیں، اس لیے کہ رمضان کے ساتھ قرآن مجید کو خاص مناسبت ہے. رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی اور اللہ کے نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.